بسم الله الرحمن الرحيم.
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سورة مجادلة جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کا ابتدائی حکم ہی انسانی معاشرے سے اس صورتحال سے متعلق ہے جب کہیں کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے. اس کو ہم اصطلاح میں اظہار اور اس کے متعلق ابتدائی حکم تو پہلے ہو چکا تھا. یہاں اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں جو کفارہ پر دینا چاہیے اس کی تفصیل عنایت فرماتے ہیں. اور یہاں قرآن حکیم نے اس خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ سن رہا تھا, اللہ نے سن لیا وہ بات جب وہ عورت آپ کے پاس مجادلہ کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں اور شکایت کر رہی تھی اللہ کے ہاں, اپنا شکوہ رکھ رہی تھی, اپنی تکلیف رکھ رہی تھی. یہ غزوہ احزاب سنچے ہجری کے بعد حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ, اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی جو ان کے شوہر تھے کہ اوس نے میرے ساتھ جوانی میں شادی کی, اب جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں, بہت سے بچوں کی ماں بن چکی ہوں, تو اس نے مجھے اپنی ماں سے تشبیہ دے کر چھوڑ دیا. میری حالت بڑی قابل رحم ہے, اب میں کہاں جاؤں, کہیں دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب وہ بار بار اپنی یہ عرض رکھ رہی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا, جب وہی آئے گی تو بتا دوں گا. کہ اتنے میں قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے بتایا کہ اگر تم اپنے بیویوں کو زہار کا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم, وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی بلکہ ان کی مائیں امہاتہم, ان کی مائیں وہ ہے جنہوں نے ان کو جنا ہے, انہیں گویا اپنی ماں کے سوا کوئی اور ماں نہیں بن سکتی. ہاں انہوں نے چونکہ بہت بری بات کی ہے, یہ غلط ہے, لہذا من قول وزورا, ایک جھوٹی بات کی ہے, لہذا ان کی کچھ سزا ان کو ادا کرنی چاہیے, کچھ جزا دینی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ وہ عورت مرد جو اپنی عورتوں کو پھر اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ان کے کہنے کے باوجود, تو فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا, تو وہ ایک غلام آزاد کرے آپس میں ہاتھ لگانے سے پہلے, انہیں آپس میں جنسی تعلق قائم کرنے سے پہلے وہ غلام آزاد. یہ ان تینوں جو کفارے کی صورتیں وہ یہ ہے کہ جو بھی صورت اپنائی جائے ان ہر ایک میں یہ شرط ہے کہ پہلے کفارہ ادا ہو پھر جو ہے تعلقات قائم ہوں گے. اور اس سے گویا ایک بہت بڑی آسانی بھی پیدا ہو گئی کہ زہار میں اس سے پہلے اور یہ تصور پایا جاتا تھا کہ زہار گویا کہ طلاق ہی کی ایک صورت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ طلاق نہیں ہے. اور دوسرا حکم فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین کی قیدیاں لگا دی کہ دو مہینے کے روزے مسلسل من قبل ان تماسا, یہاں بھی وہ شرط ہے. اور فرمایا اگر کوئی یہ بھی نہ پاتا ہو فان لم یستطع فاطعام 60 مسکینا, 60 مسکینوں کو کھانا, چاہے ایک ہی دن میں دو وقت, یعنی یہاں پورے دن کا کھانا مراد ہے, تو چاہے 60 مسکینوں کو جو ہے. ایک صورت اس کی یہ بن جائے گی کہ 60 دن ایک ہی مسکین کو کھانا کھلایا جائے دونوں اوقات کا. دوسری صورت یہ بنے گی کہ 60 مسکینوں کو ایک ہی ساتھ کھانا کھلا دیا جائے دونوں ٹائم کا. اور تیسری صورت یہ بنے گی کہ کھانے کے بجائے ان کو کھانے کی چیزیں دی جائے دونوں اوقات کے. ان میں سے جو بھی صورت اختیار کی جائے وہ ان کے لیے کافی ہیں. یہاں قرآن حکیم نے چونکہ پہلی والی دو صورتوں کے بعد تو یہ فرمایا کہ من قبل ان یتماسا, لیکن آخری والی صورت جو ہے 60 مسکینہ کے بعد اس کا ذکر نہیں فرمایا, جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ پہلی والی دو صورتوں میں تو تعلقات قائم نہیں ہوں گے جب تک کفارہ ادا نہ ہو. اور اس صورت میں جب کفارہ ادا ہونا شروع ہو گیا, مثلا 10 دن گزر گئے کسی مسکین کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, تو اس دوران اگر پھر تعلقات, یعنی جو ہی کفارہ کی ادائیگی شروع ہو گئی, چاہے بیک وقت اگر شروع ہو جائے تو بیک وقت ادا ہو جائے گا, اگر وہ روزانہ ادا ہو رہا ہے تو اس کے بعد اگر تعلقات قائم کیے جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے کوئی پابندی یہاں موجود نہیں ہے. یہ اس لیے کہ تم ایمان لے اللہ اور اس کے رسول, یہی اور یہی اللہ اور اس کے رسول کے حدود ہے, یہی حدود اللہ ہے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں, اور جو ان حدود اللہ کو پار کر جائے گا, نافرمانی کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب. پھر اب دوسرے حکم یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی مخالفت میں خوار ہوں گے, تباہ اور برباد ہو جائیں گے, جیسے کہ پہلے والے لوگ تباہ ہوئے تھے. ہم نے اپنی طرف سے دلائل بھیج دیے ہیں, جس دن ہم سب کو جمع کریں گے پھر ان کو بتائیں گے ان کے حکام. اللہ نے ان سب کو گن رکھا ہے, وہ نسوہو, لیکن یہ لوگ اس کو بلا دیتے ہیں, اللہ نہیں بلاتا.
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے اور ما یکون من نجوا ثلاثۃ کہیں بھی تین آدمیوں کا کی کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ہوا رابعہم وہ چوتھا ہوتا ہے اور نہ کہیں پانچ کی ہوتی ہے لیکن وہ چٹا اور نہ اس سے زیادہ اور نہ کم مگر ہوا معہم اینما کانوا وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں یہ ہوتا ہے یعنی اللہ سے کوئی شخص چپ کر سرگوشی کر ہی نہیں سکتا اللہ پھر قیامت کے دن بتائے گا کہ یہ کیا کرتے رہے پھر اب قرآن حکیم نجوہ کے بارے میں حکم دے رہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ وہ نجوہ نہ کرے وہ سرگوشیاں نہ کرے اجتماعیت سے الگ ہو کر لیکن لوگ پھر بھی وہی کرتے جو ان سے منع ہو چکا ہے اور یہی منافقت کی علامت تھی کہ وہ لوگ نجوہ کرتے ہیں گناہ عدوان اور رسول کی معصیت کا یہاں قرآن حکیم پہلے جب نجوہ کا حکم دے چکا تھا تو وہاں یہ بات موجود تھی کہ اگر یہ اطاعت رسول کے لیے ہو دین پہ عمل کرنے کے لیے ہو نیکیوں کی ترغیب دینے کے لیے ہو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ہو تو پھر تو نجوہ بہتر ہے ہم نے ذکر کیا تھا کہ نجوہ نام ہے لغت کی روح سے کسی کچھ دو یا تین افراد کا اجتماعیت سے الگ ہو کر اوپر والے مقام ذرا بلند مقام پہ چلے جانا اصل میں یہ سطح عرض کے اس اونچے مقام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہیں بھی ہو باقی جگہ سے ذرا اونچا ہو لوگ الگ ہو کر وہاں مشورہ کرتے ہیں تو فرمائے جب یہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو دعا دے بما لم یحق باللہ جو دعا اللہ نے بھی آپ کو نہیں دیے اور یہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا جو یہ ہم سے کہتے ہیں تو فرمایا انہی کے لیے جہنم کا بھی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے اور بہت بری جگہ ہے مزید کسی عذاب کے آنے کی تو اگر نہ بھی آئے تو جہنم ہی خود ایک بہت بڑا عذاب ہے اے ایمان والوں جب تم نجوہ کرو کان میں کوئی بات کرو تو کبھی بھی نجوہ نہیں کیا کرو گناہ کی زیادتی کی معصیت رسول کی ہاں احسان اور پرہیزگاری کی نجوہ کر سکتے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اسی کی طرف سب جائیں گے اور یہ جو نجوہ ہے یہ شیطان کا کام ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کر لے حالانکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب آپ دس آدمیوں میں سے دو آدمی الگ ہو کر نجوہ کریں گے تو ان دس کو یقیناً یہ محسوس ہوگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یاد رہے کہ ایک اور صورت جس کو حدیث میں مانیت آئی وہ یہ ہے کہ تین میں دو افراد آپس میں بات نہ کریں وہاں تو ایک اور علت بھی موجود ہے اور وہ یہ کہ پھر ایک آدمی تنہا رہ کر اپنے آپ کو اجنبی اور یا شاید کٹا ہوا محسوس کرے لہذا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کی تعلیم دی اور فرمایا اے ایمان والوں جب تمہیں کہاں جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھ جاؤ تو کھل کر بیٹھ جائے کرو اللہ تمہیں اور کشادگی عطا کرے گا اور جب کہاں جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو چلے جایا کرو اے ایمان والے وہ لوگ جو ایمان لائیں اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا ہے ان کے لیے بڑے درجے ہیں والذین اوتوا العلم درجات جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور یقیناً علم سے مراد وہی علم ہے جس کو قرآن حکیم نے اقرا کے نام سے تعبیر کیا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. تو وہاں جو کچھ پڑھنے کے لیے کہا جا رہا تھا وہی اقرا ہے. اور اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اقرا ٹیکس بھی اسی پہ خرچ کرنا چاہیے جس کو قرآن حکیم اقرا کہہ رہے ہیں یا جس کو اللہ نے اقرا کہہ کر جبرائیل امین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تھا. تو قرآن حکیم نے فرمایا یہ جو دو احکامات یہ کہ جب مجلسوں میں کھل کر بیٹھنے کے لیے یا چلے جانے کے لیے کہا جائے, اس میں دو وجہ اس کی یہ تھی کہ منافقین آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے چونکہ انہوں کے دل میں نفاق تھا. یہ عملی نفسیاتی وجہ بھی ہے کہ عموماً منافق جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑے لوگوں کے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی منافقت چھپی رہے, لوگ اس کو مخلص سمجھتے رہے, جبکہ مخلص ساتھی کو اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میں قریب رہوں یا دور رہوں, وہ تو بس دین کے کام میں اللہ کے کام میں لگا ہوتا ہے, جہاں جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتے. تو یہاں قرآن حکیم نے یہ کہا کہ جب یہ لوگ آتے, اکابر صحابہ جب تشریف لاتے تو ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی, وہ کبھی کڑے رہتے کبھی ایک کونے میں کبھی دوسرے کونے میں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہی لوگ بیٹھے رہتے. پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشورہ خاص کرنا پڑتا. یقیناً ہر اجتماعیت میں خاص مشورے عام طور پہ نہیں کیے جاتے, سب کے سامنے نہیں کیے جاتے, منتخب لوگوں کے سامنے یہ مشورے کیے جاتے ہیں خاص لوگوں کے سامنے. لہٰذا فرمایا کہ جب تمہیں چلے جانے کا کہا جائے تو تم چلے جایا کرو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو بٹا کر ان سے کوئی مشورہ کرنا چاہیں, کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو وہ فیصلہ کر لے. اب بتائے کہ یہ سب بات علم کی بات ہے تاکہ لوگ یہ بات سمجھتے ہو کہ کبھی اجتماعیت میں یہ ضرورت بھی پڑتی ہے. لہذا ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے, ہاں منافقین سے نجات مل جائے گی. اے ایمان والوں, جب تم نجوہ رسول سے کرنا چاہتے ہو, رسول سے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہو, یہاں منافقین کے ایک اور بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ میں نے کوئی مشورہ کرنا ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر الگ ہوتے اور کہیں کافی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرتے رہتے تاکہ عام لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ تو رسول کے بڑے قریب ہے. لہذا قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے, جب تم نے ایسا کرنا ہو تو کوئی صدقہ دیا کرو. اب منافق کی دکھتی رگ پر یہاں ہاتھ رکھ دیا, وہ صدقہ بھی نہیں دینا چاہتا, لہذا انہوں نے یہ نجوے کرنا ہی چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الگ ہو. پھر اگلی والی آیت میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا. اب مومنین میں سے کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کے پاس یقیناً نجوے صدقے کا سامان نہیں تھا, وہ بھی رک گئے. یہاں تک کہ تاریخ روایت میں آتا ہے کہ یہاں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کو اس آیت پہ عمل کا موقع ملا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ صدقہ دے کر پھر مشورہ کیا تھا. اس کے بعد قرآن حکیم نے فرمایا کہ اشفقتم ان تقدم بین یدی, کہ تمہیں اس سے ڈر گئے یا تم پر یہ مشقت آ گئی کہ تم نجوہ کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ انفرادی مشورہ کرنے سے پہلے تمہارے اوپر یہ مشقت ہے, تو لہذا جب تم نے ایسا نہیں کیا یا نہیں کر سکو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا, ہاں نماز زکوٰۃ اور اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اب اس کے بعد قرآن حکیم نے دونوں موقعوں سے یہ فائدہ اٹھایا کہ منافقین چونکہ رک گئے تھے لہذا اب منافقین دوبارہ بھی مشورے کے لیے نہیں آ سکتے تھے, اس لیے کہ وہاں لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا کہ جب صدقہ کرنے کا حکم تھا تو انہوں نے صدقہ رک گئے تھے, اب اچانک سب کے دوبارہ کیوں مسائل شروع ہو گئے. لہذا اس طرح قرآن حکیم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑے سارے وقت کو بچا دیا اور لوگوں کے جائز ضروریات کے لیے یا لوگوں کے واقعی جو مستحق تھے جنہوں نے واقعی کوئی بات پوچھنی ہوتی تھی مشورہ کرنا ہوتا تھا ان کے لیے وقت بھی بچا اور وہ وقت باقی کاموں میں صرف ہو.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون
پھر قرآن حکیم نے بتایا کہ الم ترى الى الذين تولوا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوست ہوتے ہیں ان لوگوں کے تولو جو پھرتے ہیں جو تعلقات بناتے ہیں کسی قوم کے غضب اللہ علیہم جن پر اللہ کا غضب ہے مغضوب لوگوں پر ما هم منكم نہ وہ تم میں سے ہیں ولا منهم اور نہ ان میں ہیں یعنی وہ تمہارا حصہ ہی نہیں وہ لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹ پر اور وہ جانتے ہیں یعنی جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں یہ منافقت کی ایک اور قسم ہے کہ یہ مسلمانوں کے نہ ادھر اور نہ ادھر رہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہی کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے وہ بہت برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو تخذوا ایمانہم جنتا انہوں نے اپنی قسموں کو ڈال بنا لیا ہے حفاظت کا کسی سے فسدوا عن سبیل اللہ کہ پھر رکتے ہیں اللہ کے راہ سے اور انہی لوگوں کے لیے توہین والا عذاب ہے یہ ان کے مال اور اولاد کوئی کام نہیں آئے گا یہی آگ والے ہیں جس دن ہم انہیں جمع کریں گے تو یہ قسمیں اٹھائیں گے اس کے آگے بالکل اسی طرح جس طرح کہ یہ آپ کے آگے قسمیں اٹھاتے ہیں اور یہ اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم کوئی انہم علی شیء کہ ہم کوئی بلی چیز پر ہے ہم کوئی سیدھے راہ پر ہے یاد رکھو انہم ہم الکاذبون یہی لوگ جھوٹے ہیں یہاں اپنی قسموں کو ڈال بنانے کا مطلب یہ کہ یہ نیکیوں سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے صدقہ تو دینا تھا مجھے پسند بھی ہے لیکن میں نے قسم کہی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا اب میں قسم توڑ نہیں سکتا یہ وہ ہے دین کو دین سے رکنے کے لیے استعمال کرنا یہاں قرآن حکیم نے ایک بہت اہم اصول دیا ہے کہ خود کوئی بھی شخص دین کے کسی ایک حکم یا دین کے کسی ایک پہلو کو اس کے لیے استعمال نہ کرے کہ میں باقی دین پر یا باقی دین کے کسی حصے پر عمل کرنے سے رک جاؤں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ایسا قسم کا بھی لے تو اسے اپنا قسم توڑ کر کفارہ دے کر وہ نیکی کا کام کر لینا چاہیے قرآن حکیم نے اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں پر در حقیقت شیطان نے قابو پا لیا ہے استحوذ علیہم الشیطان تانو، شیطان ان کے اوپر قابو پا چکا ہے اور اسی نے ان سے اللہ کی یاد بلا دی ہے. یہی لوگ شیطان کا گروہ ہے، یہ شیطان کی پارٹی ہے، یہی وہ لوگ ہیں. چاہے جدید دنیا میں اس کا نام سیکولر پارٹی کا رکھ دیا جائے، چاہے وہ سرمایہ دارانہ پارٹی کا، کوئی بھی نام، لیکن یہی شیطان والے ہیں. جو لوگ رحمان کے پارٹی میں نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی اچھے نام سے ہو، برے نام سے ہو، لیکن وہ ہے شیطان کے گروہ. اور یاد رکھو، شیطان کا گروہ ہی خسارے میں ہے، یہاں بھی اور آخرت میں. جو لوگ یحادون اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتے ہیں، مخالفت میں انتہائی حدود تک چلے جاتے ہیں، یہی لوگ ہی ذلیل ہونے والے، بے حیثیت اور بے قدر لوگ ہیں. کوئی مقام ان کا نہیں. اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے کہ لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرے پیامبر ہی غالب آئیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی زور لگا لے. اللہ کے سامنے کسی کی قوت اور زبردستی نہیں چلتی. آپ کسی قوم کو نہیں پائیں گے جو ایمان رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر. یعنی اہل ایمان میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہو اور پھر وہ دوستی کرے ان لوگوں سے، من حاد اللہ، جو اللہ سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی. اور یہ ان کے آبا و اجداد، یا ان کے بھائی، یا اس کے رشتہ دار، انہیں گویا یہ ان کے قریب ترین، ولو کانوا آباءہم، ان کے والدین ہو، ان کے بیٹے ہو، یا ان کے بھائی ہو، گویا اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی آئے گا تو بقول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کی، بیٹے خدا کی قسم، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا، میں کبھی بھی تلوار اس لیے نہیں روکتا کہ یہ تو عبد الرحمن میرا بیٹا ہے. تو فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، اولئک کتب فی قلوبہم، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان رکھ دیا، یہی ایمان کی علامت ہے. اور ان کی مدد کی اپنے بروح منہ، اپنے غیبی قوت سے، اپنے روح سے، اب فرشتوں کے ساتھ، اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں. اور پھر رضی اللہ عنہم ورضوا، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی ہے. یعنی گویا یہ رضامندی دو طرفہ ہے. اللہ کی رضامندی یک طرفہ تو ہر مومن کو حاصل ہے، اللہ تو کس سے ناراض نہیں ہے، درحقیقت یہ بندہ ناراض ہوتا رہتا ہے. لہذا اس لیے سوچنا اس پہ چاہیے کہ رضا الہی ضرورت کس کی ہے، کہ یہ اللہ کی ضرورت ہے، یعنی مسئلہ یہ کس کا ہے، رضا الہی کا حصول، یہ اللہ کا مسئلہ نہیں، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں رضا مطلوب ہے، لہذا اس کے لیے ہمیں راضی ہونا پڑے گا اللہ سے. اور جب ہم اللہ سے راضی ہوں گے تو اللہ سے رضا کا مطلب یہ کہ ان کے احکامات تسلیم کر لیے. یہی اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب اللہ ہے. لیکن یاد رہے، اپنا نام حزب اللہ رکھنے سے کوئی حزب اللہ نہیں بنتا جب تک وہ کام بھی حزب اللہ والا نہ کرے. گویا یہی حزب اللہ نام کے بجائے کردار کا نام ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے.
visit tazkeer.org